اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاحب بعظمته جبابرة التعظيم المتخاضع بكبريائه وذات المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق اجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سلام اسلام میں عدل و احسان کی میزان کے عنوان سے ہم نے جس سلسلے گفتگو کا آغاز کیا ہے اس سلسلے گفتگو کے چوتھے مرحلے میں آج ہم داخل ہو رہے ہیں۔ ان اللہ یامر بالعدل، اللہ عدل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ عدل ہے کیا؟ اگر عدل سمجھ میں آ جائے تو پھر وہ طریقہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ انسان کس طریقے سے عدل کرے۔ لغت میں، عربی زبان کے لغت میں، عدل کے معنی لکھے گئے وضع الشیء فی محلہ، چیز کو اس کے صحیح مقام پر اور اس کی صحیح جگہ پر رکھ دینا، یہ عدل ہے۔ رات سمجھ میں آتی ہے دن سے، دن سمجھ میں آتا ہے رات سے۔ خیر پہچانو شر کے ذریعے، شر پہچانو خیر کے ذریعے، عدل کو پہچانو ظلم کے ذریعے، ظلم کو پہچانو عدل کے ذریعے۔ تو عدل وضع الشیء فی محلہ، چیز کو اس کی صحیح جگہ پر، جو بھی اس کی جگہ ہے اس کی صحیح جگہ پر رکھ دینا، یہ ہے عدل۔ اور وضع الشیء فی غیر محلہ، چیز کو اس کی صحیح جگہ سے ہٹا کر کسی غلط جگہ پہ رکھ دینا، یہ ہے ظلم۔ عدل اور ظلم، اب اس میں نہ کوئی منطق ہے، نہ کوئی فلسفہ ہے، نہ کوئی کسی فرقہ واریت کی کوئی بات ہے، بھائی یہ تو لغت کی بات ہے کہ عدل کے معنی جو چیز جس جگہ کے لیے بنی ہے وہاں پہ رکھو۔ ٹوپی بنی سر کے لیے، جوتا بنا پاؤں کے لیے، ٹوپی کا سر پہ رکھنا عدل ہے، جوتے کا پاؤں پہ پہننا عدل ہے۔ اگر مصرف بدل جائے تو یہی ظلم ہوگا۔ اگر مسئلہ بدل جائے کہ ٹوپی کو پاؤں میں پہن لیا جائے تو یہی ظلم ہوگا۔ تو ہر چیز کو، اب وہ چیز ہو یا انسان ہو، فرق نہیں پڑتا، اب یا انسان ہو، اسے اس کے صحیح مقام پر رکھو تو یہ عدل ہے، اور اگر غلط مقام پہ رکھ دیا تو یہی ظلم ہوگا۔ تو پہلے یہ طے کرنا ہوگا کہ کس کا کون سا صحیح مقام ہے، کون سا غلط مقام ہے، صحیح مقام کیا ہے۔ اب ہر انسان کے صحیح مقام کو تلاش کرنا ہوگا، ہر انسان کے غلط مقام کو تلاش کرنا ہوگا۔ تو عدل وضع الشیء فی محلہ، چیز کو، انسان کو، کسی بھی شے کو اس کی صحیح جگہ پہ رکھو۔ اور اب یہ لغت میں معنی تھے عدل کے، اور اب شریعت میں معنی بتاؤں۔ میں شریعت نے ذرا سی بات کو اور بھی واضح کیا، اعطاء کل ذی حق حقہ، ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دینا، یہ ہے عدل۔ حق چھین لینا عدل نہیں ہے، حق دے دینا عدل ہے. اعتاؤ کل ذی حق حقہ, ہر صاحب حق کے حق کو اسے دے دینا, اس کا نام ہے عدل. تو اب اگر کوئی شخص کسی مقام کا دعوے دار ہے تو پہلے یہ ثابت کرے کہ وہ صاحب حق بھی ہے. باتیں پہنچ رہی ہیں میرے بہت سارے سننے والوں تک؟ میں ذرا سا مندر تبھی سے میں گزر لوں تو پھر کچھ باتیں کھل کے آپ کے سامنے آ جائیں گی. اعتاؤ کل ذی حق حق کہو, ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دو, یہ ہے عدل. اور صاحب حق سے اس کے حق کو چھین لو, چھین لو, یہ ہے ظلم. تو یہ عدل اتنا ضروری کیوں ہے کہ ہر پراپر پلیس کے اوپر اس شے کو رکھو جس جو شے اس جگہ کے لیے بنی ہے, اتنا ضروری کیوں ہے بھائی؟ بات یہ ہے کہ آنکھ بنائی دیکھنے کے لیے, کان بنایا سننے کے لیے, ہونٹ بنائے بولنے کے لیے, زبان بنائی چکھنے کے لیے, ہاتھ پاؤں بنائے مس کرنے کے لیے. تو آنکھ سے دیکھتے ہو نا, زبان سے چکھتے ہو, کان سے سنتے ہو, ناک سے سونگتے ہو. ناک سے سن کے دکھلا دو بھائی, یہی تو ہے مقام عدل, یہی تو ہے مقام عدل. آنکھ سے چکھ کے دکھلا دو تو قدرت نے تمہیں جتنی طاقتیں دی, فقط طاقتیں نہیں دی, ان کا مطلب بھی بتلا دیا بھائی. یہی تو عدل ہے, یہی تو عدل ہے کہ آنکھ سے دیکھو, اگر کان سے دیکھنے کی کوشش کی تو دیکھ نہیں سکو گے بھائی, توجہ رکھنا. اور ہاتھ سے مس کرو, اگر تم نے کان سے مس کرنے کی کوشش کی تو مس نہیں کر سکو گے. زبان سے چکھو, اگر زبان سے تم نے دیکھنے کی کوشش کی تو دیکھ نہیں سکو گے. جو طاقت جس کام کے لیے تھی اسی کام میں اس طاقت کو استعمال کرو بھائی. بات تو واضح ہو رہی ہے نا؟ تو اب مقام خلقت انسانی ہو یا مقام معاشرہ ہو, جو چیز جس کام کے لیے بنائی گئی اس کو اسی کام میں استعمال کرو, یہ ہے عدل بھائی. بات واضح ہو رہی ہے؟ اگر بات واضح ہو رہی ہے تو میں جملہ کرنا چاہ رہا ہوں اور میں یہ کہ سرسری گزروں گا, اس لیے کہ جانا مجھے آگے. تو اب جو چیز جس کام کے لیے بنائی اس چیز کو اسی کام میں استعمال کرو. اب پیغمبر کیا کرے کہ ہجرت کی شب میں, بھائی توجہ رہے, ہجرت کی شب میں کسی کو ساتھ لے جانا ہے, ہجرت کی شب میں کسی کو ساتھ لے جانا ہے. تو آپ اگر اسے لے جائیں جو استقلال کا عادی ہے, مقام عدل کے خلاف ہو جائے گا. اس لیے وہ کام کرو جو عدل کے مطابق ہو. جس چیز کو پروردگار نے جہاں کے لیے وعدہ کیا ہے اسی مقام کے لیے استعمال کرو, اور اگر اس مقام پہ استعمال نہ کیا تو یہ ہے ظلم. سننا, عدل سے ظلم کو سمجھو, ظلم سے عدل کو سمجھو بھائی. یہی سبب ہے, ذرا سا 7-19 بات کو بلند کر رہا ہوں. اگر آنکھ سے سننے کی کوشش کی ظلم ہے, سن ہی نہیں سکو گے, اور اگر کان سے دیکھنے کی کوشش کی ظلم ہے, دیکھ ہی نہیں سکو گے, ہے نا؟ تو اب یہی سبب ہے کہ میرے نبی نے کہا الملک یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم. حکومتیں کافروں کی تو باقی رہ سکتی ہیں, ظالموں کی باقی نہیں رہ سکتی, مہینوں میں جاتی ہے کیونکہ حکومتیں نہیں بچتی. کفر کے ساتھ حکومت چل سکتی, میرے نبی نے کہا کفر کے ساتھ حکومت چل سکتی ہے, ظلم کے ساتھ حکومت نہیں چل سکتی. کتنی بدترین شہ ظلم بتلاؤں بھائی. سننا, اس لیے کہ ایک ایسی بات عرض کرنے جا رہا ہوں کہ میرے سننے والوں کے ذہن میں اس کا آدھا فارمولا محفوظ ہے بھائی. سنو, اور بہت کام کی بات ہے. شریعت اسلام میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو حالت اطمینان میں حرام ہیں, حالت اضطرار میں حلال ہیں. بہت دقیق مرحلے فکر ہے, اور ظاہر ہے کہ میں بوجھل نہیں کروں گا دقیق مسائل کو شیئر کر, میں آسان لفظوں میں کروں گا. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو حالت اطمینان میں حرام ہیں, عنوان اولی میں حرام ہیں, فقہ کی طرح استعمال کر رہا ہوں, عنوان ثانوی میں حلال ہے. مثال دے دوں, انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم. اللہ نے حرام کیا میتے کو, مردار کو حرام کیا. حرم, بھائی عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے اور آرام سے سنیے گا. اللہ نے حرم کا لفظ موجود ہے, میتے کو حرام کیا, خون کو حرام کیا کھانے کو,
لحم خنزیر سور کا گوشت اللہ نے حرام کیا.
وما اہل بہ لغیر اللہ, اور جو غیر خدا کے نام پر ذبح کیا جائے اللہ نے اس کو بھی حرام کیا. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد, لیکن اگر کوئی شخص مضطر ہو جائے, بھوکا ہو, بھوک سے اسے موت آ رہی ہو, تو ہم اسے بخشنے والے ہیں, اس کے لیے اتنی دیر کے لیے حلال ہو گیا. دیکھنا بڑا نازک مرحلہ فکر ہے, اور اسی نازک مرحلہ فکر سے آگے لے جاؤں گا. تو اب سور کا گوشت حرام, مردار حرام, خون حرام, غیر خدا کے نام پہ جو ذبح کیا جائے وہ حرام, لیکن اگر مضطر حالت اطمینان میں حرام, حالت اطمینان میں حرام, لیکن اگر کوئی مضطر ہو جائے, اضطرار آ جائے, بھوک سے مر جائے گا اگر وہ نہ کھائے, تو اتنی مقدار جو زندگی بچا سکے اس کے لیے حلال ہو جائے گی. تو شریعت کے, بھائی اب میں جا رہا ہوں ظلم کی طرف, شریعت کے بہت سے احکامات ہیں, بہت سے احکامات ہیں جو کبھی حلال کبھی حرام. بات واضح ہو گئی نا؟ نہیں, اور واضح کروں. بھائی دیکھو, نماز کا پڑھنا واجب ہے, اور اگر کوئی چھوڑے تو تارک الصلاۃ ہے. انتہائی بڑا گناہ ہے نماز کا چھوڑ دینا, کتنی بڑی واجب ہے. لیکن فرض کر لو, تھوڑی دیر کے لیے فرض کرنا, کہ تم نے عصر کی نماز نہیں پڑھی اور تم دریا کے کنارے کھڑے ہو اور تمہارے سامنے سورج ڈوب رہا ہے, اتفاق سے مغرب ڈوب رہی ہے, سورج ڈوب رہا ہے, دریا کے کنارے کھڑے ہوئے ہو, اور چار رکعت کا وقت ہے تمہارے پاس, کل چار رکعت کا وقت ہے, تو عصر پڑھ لیے نا. ابھی تم نے عصر کی نیت بھی نہیں کی تھی کہ ایک مرتبہ تمہاری نگاہ پڑی کہ ایک انسان ڈوب رہا ہے, اب کیا کرو گے؟ وہ واجب جو کبھی چھوٹ ہی نہیں سکتا, جس کا نام ہے نماز, اگر وہ پڑھتے ہو تو انسان ڈوبتا ہے, اگر انسان کو بچاتے ہو نماز قضا ہوتی ہے, تو اب کرو گے کیا؟ سوچیں گے میرے سننے والوں کی خدمت میں, اب کرو گے کیا؟ تو فقہا نے لکھا کہ نماز چھوڑ دو, اتنا بڑا واجب, اتنا بڑا واجب, نماز چھوڑ دو, انسان کو بچا لو, اس لیے کہ نماز کی قضا بعد میں ہو سکتی ہے, بچانے کی قضا ممکن نہیں ہے. خدمت میں ظاہر ہے کہ مسلسل خط فکر پیش کر رہا ہوں, تو جانا ہے انہیں مراحل سے گزر کر آگے. تو شریعت کے احکامات, دیکھو ظلم کی برائی تک مجھے جانا ہے, اور اگر ظلم کی برائی تک پہنچ گیا تو میں سمجھوں گا میری بحث سوالت ہو گئی. اچھا, سور کا گوشت حرام کبھی حلال, مردار حرام لیکن کبھی حلال, خون حرام ہے کھانا مگر کبھی حلال. تو حالت اطمینان میں جو حرام ہے وہ حالت استقرار میں حلال ہو جاتا ہے. لیکن چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ظلم وہ بدترین گناہ ہے, نہ حالت اطمینان میں حلال ہے نہ حالت استقرار میں حلال ہے. عجیب مرحلے ہیں, عجیب مرحلے ہیں جن مرحلوں سے اپنے سننے والوں کو لے کے آگے بڑھنا ہے. تو اب ظلم سمجھ میں آ گیا, اگر ظلم سمجھ میں آ گیا تو ظالم خود سمجھ میں آئے گا, اگر ظلم سمجھ میں آ گیا تو ظالم خود سمجھ میں آئے گا, اور اگر عادل سمجھ میں آ گیا تو عادل خود سمجھ میں آ جائے گا. اب میں اسی مقام سے آگے جا رہا ہوں, بھائی توجہ, ہاتھ مت دور رہے, بات توجہ ہے. ظالم جو کام ایسا کرے جو بدمحل نہ ہو. اب دیکھو, قرآن نے ظالم کو کیا کہا, وہاں تک مجھے لے جانا ہے, اور اگر وہاں تک پہنچ گئے تو مرحلے آسان ہیں, اطمینان سے سنتے جانا. ظالم نے ایک موقع پر کوئی بات کہی, کہے گا تو قیامت میں, لیکن قرآن نے اسے ابھی کوٹ کیا اور اپنے پاس رکھ لیا. سننا ظالم, سورہ فرقان میں دیکھو اللہ ظالم کو کیا کہتا ہے. یوم یعز الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی, وکان الشیطان للانسان خذولا, ویقول الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا, وکذلک جعلنا لكل نبی عدوا من المجرمین. دیکھنا بھائی, یہ پانچ آیتوں کا ایک چھوٹا سا سیکوینس ہے, اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس کا ترجمہ میرے سننے والوں کے ذہن میں محفوظ ہو جائے. یوما, بھائی کمال دیکھنا, ظالم کون ہے, اب اللہ ظالم کو کیا کہتا ہے, سننا. یوما یعز الظالم علی یدیہ, قیامت کے دن ایک ظالم اپنے دو یعز دانت سے ہاتھوں کو کاٹنا حسرت میں, افسوس میں. یوم یعز الظالم علی یدیہ, قیامت کے دن ایک ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹے گا. وہ یقول اور کہے گا,
یا لیتنی، قیامت کے دن غالب قیامت کا دن بولے گا، وہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے دنیا میں رسول کے ساتھ سبیل کو بھی لیا ہوتا. یعنی نجات کے لیے تنہا رسول کافی نہیں ہے، جب تک سبیل ساتھ میں نہ ہو.
اب میرے ایجنڈے میں نہیں تھا، خدا کی قسم ایجنڈے میں نہیں تھا کہ سبیل کیا ہے، سبیل کیا ہے. لیکن اب دو، اگر اپنی طرف سے کہوں گریبان میں ہاتھ ڈال دو، لیکن اگر قرآن کہے تو اسے مان لو، اگر قرآن کہے تو اسے مان لو. یوم یعلت الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، قیامت کے دن ایک ظالم ایک اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مانا ہوتا. تو ہے نہ کوئی چیز سبیل جس کے مانے بغیر محشر میں نجات نہیں ہے، تو کہاں پوچھے کہ سبیل کہاں ہے؟ توجہ رہے، کہاں پوچھے کہ سبیل کیا ہے؟ تو دور نہیں جانا، جس سورہ فرقان میں یہ آیت ہے اسی سورہ فرقان میں قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، اگر میری رسالت کی اجرت دینی ہے تو سبیل کے دامن کو تھام لو. جا کے دیکھنا سورہ فرقان میں یہ آیت ہے یا نہیں. تو سبیل سبیل آل محمد، میں بات تو آج ہو گئی نا. اب میں اور آیتیں کیا پڑھوں؟ سورہ فرقان کا قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، اگر اجرت دینی ہے سبیل کا دامن تھام لو. آل محمد سبیل. اب قیامت کے دن ظالم کیا کہہ رہا ہے؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مانا ہوتا. اب ظالم سمجھ نہیں آ رہا ہے؟ ظالم سمجھ آ گیا بھائی؟ اگر ظالم سمجھ آ گیا تو پھر عادل بھی سمجھ میں آ جائے گا. لیکن نہیں، ظالم کی پوری بات تو سنو، ابھی ظالم کی بات ختم نہیں ہوئی. پھر سننا، ظالم نے بڑی باتیں کی ہیں میدان حشر میں. یا عمر یا عز الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ایک ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو ہی مانا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یہ فلاں جانتے ہیں؟ فلاں ہم اردو میں بولتے ہیں فلاں، عربی میں ہے یہ فلاں، اور قرآن میں فلاں کیسے عجیب مقام پہ رکھا ہوا ہے. اب میں کیسے عرض کروں؟ ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹے گا، ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹے گا، کہے گا میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو نہیں مانا، بڑا افسوس ہے میدان حشر میں کیا کروں. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور کاش میں نے فلاں شخص کو دنیا میں اپنا دوست نہ بنایا. کاش میں نے فلاں شخص کو دنیا میں اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. مجھے نہیں معلوم وہ ظالم کون ہے، اور مجھے نہیں معلوم یہ فلاں کون ہے، لیکن جب خود قرآن چھپائے تو اب مجھے کیسے پتا چلے. لیکن اتنی بات پتا چل گئی کہ وہ ہے مالک البول، وہ ہے صاحب جبروت، اسے کوئی بات کرنے سے روک نہیں سکتا. تو اگر کچھ چھپا لے تو اسی کا نام تقیہ ہے نا. یوم بھائی ابھی کہاں ہوئی ظالم کی بات ختم؟ ابھی تو ختم ہی نہیں ہوئی. یوم یعز الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ظالم کہے گا کاش میں نے دنیا میں رسول کے ساتھ سبیل کو مانا ہوتا. یا ویلتا وائے ہو میرے اوپر، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست بنایا ہوتا. فلاں بھائی عجیب فلاں ہے. اب میں کیا سمجھوں کیا نہ سمجھوں، آپ کیا سمجھے کیا نہ سمجھے، مجھے کچھ نہیں معلوم. اس لیے اچھا مفسر کیا سمجھے، مجھے کچھ نہیں معلوم. لیکن ایک بات کر رہا ہوں، اور اس بات کو ذہن میں رکھ لینا بھائی، سبیل کون ہے آل محمد، فلاں کون ہے آل محمد کے مقابل کے ٹائم کا ہے. میں بات کو اور بھی واضح کر دوں. یہ میرے سامنے بچے بیٹھے ہیں، یہ کے جی کی جماعتوں کے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے. ان کا جب امتحان ہوتا ہے نا تو پیپر میں جملہ ہوتا ہے، اور جملے میں ایک ڈیش کھینچ دیا جاتا ہے، فل ان دی بلینک. دیکھا ہے نا کہ بھائی لفظ لکھا، پھر بعد میں ایک لفظ دیا، درمیان میں ایک لمبی سی رسی کھینچ دی. اور بچے کی ذہانت ہے کہ اپنی ذہانت سے اسے بھرے، وہ جو خالی جگہ ہے نا وہ بھرے، اسے کہتے ہیں فل ان دی بلینک. تو اب مجھے کچھ نہیں معلوم، یہ ہے قرآن کا فل ان دی بلینک. اب جو بھی آل محمد کا مخالف ہو اس کا نام مانے دو. لیتنی
لم اتخذ فلانا خلیلا. اب یہ دو کردار سامنے آ گئے، ایک ظالم ایک فلان، ہے نا؟ خوشی والوں کون ہے؟ ابھی ظالم کی بات ختم نہیں ہوئی، کہنے لگا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، یہ فلاں شخص میرا دوست جو تھا دنیا میں میرا دوست تھا، اس نے بڑا کمال کیا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، ذکر کے آنے کے بعد مجھے ذکر سے گمراہ کر دیا، اور اب میں کیا کروں؟ کان الشیطان للانسان خذولا، شیطان تو انسان کو ہمیشہ گمراہ کرتا ہی ہے. اب تین ہو گئے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ ظالم ظالم ہے، فلانا خلیلہ ہے اور گمراہ کرنے والا ہے. بھائی ادھر ادھر ظالم کی بات میدان حشر میں ختم ہوئی، اور ادھر فوراً بات کیا بھائی، یقول الرسول، جیسے ہی ظالم چپ ہوگا میرا رسول بولے گا یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، پروردگار میری امت نے هذا القرآن اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اب یہ کوئی چوتھا ہے؟ مجھے کچھ نہیں معلوم، مجھے کچھ نہیں معلوم کہ یہ قرآن کن اصطلاحوں میں بات کر رہا ہے، کن علامتوں میں بات کر رہا ہے. بھائی یقول الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هذا ہے اس میں اشارہ، اور اشارے میں انگلی کا ہونا ضروری ہے، توجہ رہے، هذا القرآن،
حاضر قرآن. میدان حشر میں میرا نبی کہے گا، کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ میدان حشر کی. میدان حشر میں میرا نبی کہے گا پروردگار میری امت نے حاضر قرآن اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا، نہیں قرآن کو نہیں، حاضر قرآن اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. تو کیا کوئی کاپی اچھی ہوگی قرآن کی؟ کوئی بڑا
نسخہ، کوئی بڑا اچھا نسخہ قرآن کا رکھا ہوگا جس کی طرف رسول اللہ چلا کرے گا حاضر قرآن؟ تو اب اس حاضر کو کیسے پہچانے؟ تو قرآن نے کہا حاضر قرآن، اور محمد نے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. دیکھ لینا سورہ فرقان، سورہ فرقان قرآن مجید کا 25 سورا ہے، جانے کے بعد ترجمے کو دیکھ لینا. یا بھائی لطنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا ویقول الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا وکذلک، آخری آیت پڑھ رہا ہوں اس سلسلے کی، وکذلک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین، یہ ایسے سارے لوگ نبی کے دشمن ہیں اور مجرم ہیں. ایسے سارے لوگ نبی کے دشمن ہیں اور مجرم ہیں. تو اب جو ظالم ہے وہ مجرم ہے، لے کے تھیسس دے رہا ہوں، نتیجہ دے رہا ہوں، جو ظالم ہے وہ مجرم ہے. نہیں، پہلی آیت ذہن میں، یوم یعذ الظالم علی یدیہ، شروع ہوئی ظالم سے، ختم ہو رہی ہے کذالک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین، یہی لوگ مجرم ہیں، جو ظالم وہ مجرم. اچھا، تو ابھی تک تو ہم سمجھتے آ رہے تھے کہ ظالم کی ضد عادل، عادل کی ضد ظالم، لیکن اب اللہ نے ظالم کو کہا کہ یہ مجرم ہے، اور سورہ نون والقلم میں کہا افنجعل المسلمین کل مجرمین، مسلم اور مجرم برابر نہیں ہے. سنے جاؤ جو ظالم ہے وہ مجرم ہے، اور جو مجرم ہے وہ مسلم نہیں ہے، کچھ اور ہے. چاہے شناختی کارڈ میں مسلم لکھا ہو لیکن وہ مجرم ہے، مجرم ہے، مسلم نہیں ہے. اچھا، تو پروردگار یہ تو طے ہو گیا نا کہ جو ظالم ہے وہ مجرم ہے، سورہ فرقان اور سورہ نون والقلم، مسلم اور مجرم برابر نہیں ہے، مجرم کے مقابلے میں مسلم ہے، مسلم کے مقابلے میں مجرم ہے. تو ذرا سا تعارف تو کرا دے، مجرم کہتے کسے ہیں؟ کہا سنو بھائی، اب آیت سے آیت جوڑتا جا رہا ہوں، اور بس یہ آیت حدیہ کرو، اسے ذہن میں رکھنا. سورہ انعام قرآن مجید کا چھٹا سورہ، آیت کا ارشاد 126، اگر بسم اللہ سے جوڑو 126، بسم اللہ ہٹا کے جوڑو 125. بھائی سننا، مجرم کون ہے؟ کذالک جعلنا فی کل قرية اکابر مجرمیہا لیمکروا فیہا وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون اذا جاءتہم آیۃ قالوا لن نؤمن حتی نوتا مثل ما اوتی رسول اللہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما کانوا یمکرون. 125, 126 یا 126 یا 127 دو آیتوں کی تلاوت میں نے کی. اب آرام سے سننا ترجمہ. ترجمہ حدیا کر رہا ہوں. کذالک جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا, ہم نے مجرمین میں جو اکابر ہیں انہیں چھوڑ رکھا ہے. ظاہر ہے کہ کون میرا سننے والا ایسا ہوگا جسے اکابر کے معنی معلوم نہ ہو. اکابر اکابر ہم آپ جیسے چھوٹے لوگ نہیں ہوتے, بڑے عہدے والوں کو کہتے ہیں اکابر. ہو صدر ہو, صدر مملکت ہو, گورنر ہو, وزیر اعلی ہو, وہ ہیں اکابر. ہم تو بڑے چھوٹے لوگ ہیں نا, ہم اور آپ تو بہت ہی چھوٹے لوگ ہیں. تو اللہ کیا کہتا ہے, چلا لے کر جاننا پھر کلیہ کر جاتے اکابر مجرمیا, ہم نے ہر گاؤں میں, ہر بستی میں, ہر شہر میں وہاں کے بڑے بڑے مجرمین کو چھوڑا ہوا ہے. چھوڑا ہوا ہے ہم نے انہیں چھوڑا ہوا ہے. تو سمجھ لو حکومت پر ناز نہ کرنا, یہ حکومت نہیں ہے, مہلت ہے. یہ بات ذہن میں رہے کہ میری کوئی سیاسی وابستگی نہیں ہے اور میرا کوئی مفاد کسی سے کہیں نہیں ہے. بھائی میں نے ممبر کی کھائی, ممبر کی کھاؤں گا, کسی فاسق کی نہیں کھاؤں گا. بہت آسان بات ہے. کدارے کا جاننا کہ کل کریا دن اکابر مجھے لیا نہیں یم کرو فیا وما یم کروں اللہ بین فوتین وما یشرون. سنو ہم نے ہر شہر میں, بڑے بڑے شہروں کے اندر بڑے بڑے مجرمین کو چھوڑ رکھا ہے. مجرمین, اب مجرمین کا تعارف آنے والا ہے. اچھا کیا کرتے ہیں یہ مجرمین, ایک مطلب پھر سننا. کزال کا جاننا کہ کل قریت اکابر مجرمیہ لے یم کرو فیہا, فساد پھیلاتے ہیں شہروں میں, مکر کرتے ہیں, نہیں معلوم ڈائریکٹ پھیلاتے ہیں یا ایجنسیز کے ذریعے, مجھے کچھ نہیں معلوم. یہ تو میں تو آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ ہم بڑے بڑے مجرمین کو چھوڑے رکھتے ہیں. لے یم کرو فیہا, وہ مکر پھیلاتے ہیں, فساد پھیلاتے ہیں. وما یم فرونا الا بین حسین, لیکن یہ مکر پلٹ کے انہی کی طرف آتا ہے. وما یم کرون اللہ بے الفسے وما یشورون, لیکن انہیں شعور نہیں ہے کہ جو کام کر رہے ہیں وہ انہی کے لیے نقصان دہ. انہیں شعور ہی نہیں ہے کہ جو کام کر رہے ہیں وہ انہی کے لیے نقصان دہ. تو پروردگار یہ ہے کون, اپنا جلال دکھلا رہا ہے بڑے عہدے والوں کے لیے, بہت ناراض ہے تو پروردگار بڑے عہدے والوں سے. تو یہ ہے کون کہ آپ سنو ان کی صفت سنو. بھائی سننا صفت, اذا جاءتہم آیۃ قالوا لن نؤمن حتی نوتا مسلمہ اوتی رسول اللہ. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے پاس رسول آتا ہے تو کہتے ہیں رسول کو نہیں مانیں گے, اگر اللہ کو ہماری ہدایت کرنی ہے کتاب دے دے. تو یہ وہ ہے جو رسول سے ہٹ کے کتاب کو کافی سمجھتے ہیں. قالوا لن نؤمن, بھائی آیت ہے قرآن مجید کیا ہے, قالوا لن نؤمن حتی نوتا مسلمہ اوتی رسول اللہ, ہم پروردگار اگر چاہتا ہے نا کہ ہم بھی ہدایت پہ آ جائیں تو جو رسول پہ اتارا ہے نا, رسول پہ جو چیز اتاری ہے کتاب, وہی ہمیں دے دے, ہمیں رسول نہیں چاہیے. تو جو رسول سے ہٹ کے کتاب لے لے, جو رسول سے ہٹ کے کتاب لے, مجرم ہے. بھائی مجرم ہے نہیں, بھائی سننا, جملہ سننے کے قابل ہے. پروردگار مجرم کہہ رہا ہے, پروردگار اپنا عہدہ ہمیں دے دے. تو مجرم تو سمجھ گیا کہ عہدہ اللہ دیتا ہے, آپ آج تک نہیں سمجھے کہ عہدہ اللہ دیتا ہے. اجرم صغار عند اللہ وعذاب شدید بما كانوا يمكرون. مت گھبراؤ, یہ بڑے بڑے مجرمین, مجرم سمجھ میں آ گیا, یہ بڑے بڑے مجرمین اللہ کے نزدیک بہت ذلیل ہیں اور قیامت میں عذاب شدید میں گرفتار ہوں گے. آپ نجعل المجرمین کالمسلمین, مجرم برابر نہیں ہو سکتا مسلم کے, مسلم برابر نہیں ہو سکتا مجرم کے. اب مسلم کو کہاں تلاش کرے, دیکھو فکر آگے بڑھ رہی ہے. مجرم سمجھ میں آ گیا, اب مسلم کہاں ڈھونڈے. واپس چلو تاریخ قرآن کی طرف, ربنا وجعلنا مسلمین لك, ربنا وجعلنا مسلمین لك. بھائی عجیب آیت ہے. اچھا اگر وقت میں گنجائش ہوتی, مجھے جانا آگے ہے, وقت میں گنجائش تو ہے لیکن جانا آگے ہے تو میں پوری تفصیل کرتا. بھائی چھوٹا سا جملہ سنتے رہا, ربنا وجعلنا مسلمین لك. ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ بنا رہے تھے, دیواریں کھڑی کر رہے تھے نا. بھائی جب آؤ ابراہیم القواعد من البیت, بھائی اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, ربنا ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم, ربنا واجعلنا مسلمین لك. دیکھو اولوالعزم نبی ہے ابراہیم اور رسول ہے اسماعیل, واذکر فی کتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا. باپ بیٹے عظیم ہیں, ابراہیم باپ اسماعیل بیٹے, دونوں عظیم ہیں, عظیم ہے نا. دونوں مل کے خانہ کعبہ بنا رہے ہیں, اچھا اب جب اللہ کا گھر بن رہا ہے نا, اللہ خوش ہے دونوں سے. اچھا جب مزاج دیکھا اللہ کا کہ بہت خوش ہے تو فوراً انعام مانگ لیا. انعام کیا مانگا؟ ربنا بجعلنا مسلمین لہ, اپنا مسلمان ہم دونوں کو قرار دے. اس کو کہتے ہیں مسلم. پروردگار ہم دونوں کو اپنا مسلمان قرار دے. جانا آگے ہے بھائی, مسلم ثابت کرنا ہے. مجرم سمجھ میں آ گیا نا, تو اب مجھے مسلم تک جانا ہے اور اسی مسلم تک جانے کے لیے ساری رحمت ہے. ربنا بجعلنا مسلمین لہ. پروردگار مجھے ابراہیم کہتے ہیں, مجھے میرے بیٹے اسماعیل کو اپنا مسلمان قرار دے. کیا مسلمان نہیں ہے؟ جوان بیٹا ہے اسماعیل, ہے نا. ابراہیم بوڑھے ہو چکے ہیں, خلیل اللہ ہے, امامت بھی مل چکی ہے. کیا نہیں ہے؟ کیا نہیں ہے ابراہیم کے پاس؟ اور کہتے ہیں وجعلنا مسلمین لہ, اپنا مسلمان قرار دے. یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کلمے والا تو بہرحال نہیں ہے.
سبحان اللہ,
تو بہرحال نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا مسلمان ہو گئے, ہے نا.
سبحان اللہ,
یہ تو اتنے بڑے لوگ ہیں کہ لا الہ الا اللہ. بڑے لوگ ہیں کہ لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ کہو تو مسلمان بنو. ان کے اہل میں تو جس کا کلمہ پڑھ کے مسلمان بنو, وہ کہہ رہا ہے کہ پروردگار ہمیں اپنا مسلمان قرار دے. یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ اسی سورے میں جہاں یہ دعا ہے کہ پروردگار اپنا مسلمان قرار دے, وہاں اللہ نے اسلام کی ڈیفینیشن بتائی ہے. اس قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین. ابراہیم کا اسلام یہ ہے کہ ہم نے براہ راست کہا مسلمان ہو جا, وہ مسلمان ہو گیا. تو ہمارا اور آپ کا اسلام نہ معلوم کتنے علماء کے واسطے سے آیا. بھائی کچھ بات ہو رہی ہے؟ نہیں, نبی کے زمانے میں بھی جو اسلام پھیلا وہ محمد کے وسیلے سے پھیلا, اور یہ وہ اسلام ہے جو براہ راست خدا سے آیا. بیچ میں نہ کوئی وحی کا وسیلہ ہے, نہ کسی عالم کا وسیلہ ہے, نہ کسی کتاب کا وسیلہ ہے. بھائی بہت تعجب ہے, بہت دقیق منزلوں سے گزر رہا ہوں میں. تو اب ابراہیم نے کہا پروردگار مجھے مسلمان کہے اور میرے بیٹے اسماعیل کو مسلمان کہے. ہو گئی نا بات؟ اچھا کون سا اسلام ہے بھائی؟ یہ اسرار میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں آرڈنری اسلام پہ تو بات بھی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے آرڈنری اسلام پہ بات نہیں کر رہا ہوں, یہ نہ سمجھ لیجیے گا. وہی جو مثال دے رہا تھا کہ شناختی کارڈ میں لکھا اسلام ہے نا, ریلیجن اسلام, اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ اللہ والا اسلام جو ڈائریکٹ ملتا ہے, یہ ذہن میں رکھنا, جو اللہ ڈائریکٹ دیتا ہے اس اسلام کی بات کر رہا ہوں. اچھا تو دعا تو مانگ دی ابراہیم نے اور اسماعیل نے کہ پروردگار مجھے مسلمان کر دے. ابراہیم نے بھی کہا, اسماعیل نے بھی جواب آیا کہ تم مسلمان ہو. اے سورہ صافات 37 سورہ, فلما اسلما, بھائی سننا, فلما اسلما ہم کہتے ہیں دونوں مسلمان. دیکھنا بڑا نازک مرحلہ ہے, اور میں روک کے ایک بات کہہ رہا ہوں تاکہ پورا مجمع, بڑے پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں, اور ظاہر ہے کہ میں ان سے مخاطب نہیں ہوں, ان نوجوان دوستوں سے اور بچوں سے مخاطب ہوں. فلما اسلما اللہ کہہ رہا ہے ہم کہتے ہیں دونوں مسلمان. بھائی اللہ کہہ سکتا تھا ابراہیم مسلمان, اسماعیل مسلمان. ابراہیم کے لیے الگ لفظ استعمال ہوتا مسلمان کا, اسماعیل کے لیے الگ لفظ استعمال ہوتا مسلمان کا. نہیں, اسلما ایک لفظ اسلام میں دونوں ہیں. 83 برس کا بوڑھا بھی ہے, 13 برس کا بچہ بھی ہے. ابراہیم 83 برس کے بوڑھے, اسماعیل 13 برس کے بچے ہیں. ایک لفظ اسلام میں بوڑھے کا بھی اسلام ہے, بچے کا بھی اسلام ہے. کل نہ کہنا کہ بوڑھے کی بات کا اعتبار کیا اور بچے کے اسلام کا اعتبار کیا ہے. اور انہیں مراحل سے مجھے آگے جانا ہے تو وہ مجرمین, یہ مسلمین. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم اور آپ مسلمین نہیں, ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری حیثیت کیا؟ کلمہ پڑھ پڑھ کر مسلمان بننے والے, ان کی حیثیت کیا ہے؟ وہ ابراہیم وہ مسلمان, اسماعیل وہ مسلمان. مالک دلیل دے دے اسے کہ تیرا مسلمان بغیر دلیل کے نہیں مانتا, تیری امت بغیر دلیل کے نہیں مانتی. کہا دلیل بھی سنو اور اسی آیت پہ سنو. اب میں متوجہ کر رہا ہوں اپنے سارے سننے والوں کو, کہا بھائی سنو, ہم کہتے ہیں ابراہیم مسلمان, ہم کہتے ہیں اسماعیل مسلمان, ہم کہتے ہیں, اور ایک ہی لفظ اسلام میں دونوں ہیں, فلما اسلما. اور اب پوچھتے لو کہ دلیل ہم نے کیوں کہہ دیا کہ یہ دونوں مسلمان ہیں. اب سنو, فلما اسلما وتلہ للجبین, باپ نے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لٹا دیا. میری تقریر اس مندر پر رک رہی ہے, کچھ دیر کے بعد آگے جاؤں گا. ہم کہتے ہیں کہ دونوں مسلمان, کون کون؟ ابراہیم اور اسماعیل. کیوں؟ باپ نے بیٹے کو لٹا دیا. تو چونکہ باپ نے بیٹے کو قربانی کے لیے لٹا دیا, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بیٹا بھی مسلمان, باپ بھی مسلمان. طے ہو گئی بات؟ اب میں کیا کہوں قرآن پڑھنے والوں کو کہ اللہ نے ایک باپ کو ایک بیٹے کے لٹانے پر ہمیشہ کے لیے مسلمان کہہ دیا، اور وہ ابو طالب جو برسوں اپنے بیٹوں کو محمد کی قربان کا بیٹا نہ رہے،
آیت ہے قرآن کی، ایک باپ
ایک باپ اپنے ایک بیٹے کو قربانی کی جگہ پہ لٹا دے، اللہ کہے مسلمان، اور ابو طالب برسوں اپنے سارے بیٹوں کو محمد کو اٹھا کر محمد کی قربانی کی جگہ پہ لٹاتا رہا، اور وہ مسلمان نہیں 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 وہ ابراہیم جیسا مسلمان،
بس بہت توجہ ہے،
مجرم نہیں مسلم، کچھ بات واضح ہو رہی ہے؟ اب اس سے زیادہ تو میں واضح بھی نہیں کر سکتا کہ اپنے بیٹوں کو لٹایا محمد کو اٹھا لیا، روز رات کو ہوتا رہا نا، شب ابھی تاریخ میں اور دوسرے مقامات میں تاریخوں میں کہ محمد کو اٹھایا سوتے ہوئے، بھائی محمد رسول اللہ کوئی 5 برس کے 40 برس کا جوان ہے، بھائی ابو طالب کو تو سمجھو، ابو طالب کو تو سمجھو، بھائی کیسے سمجھو گے، علی نے دروازے خیبر اکھاڑ کے پھینک دیا، یہ وہ دروازہ تھا جسے 40 کھولتے تھے 40 بند کرتے تھے، یہ علی کی طاقت ہے، اور محمد نے اس علی کو قدیر میں اٹھا لیا، یہ محمد کی طاقت ہے، علی نے دروازہ خیبر اکھاڑ کے پھینک دیا یہ علی کی طاقت، اور محمد نے قدیر میں علی کو اٹھا لیا یہ محمد کی طاقت، اور میرے محمد کو برسوں ابو طالب اٹھاتے رہے یہ ابو طالب کی طاقت۔ تقریر آخری برسوں سے قریب ہونے والی ہے، ابھی میں پہنچا نہیں ہوں لیکن جملے سنتے جاؤ۔ اچھا تو رسول کو اٹھایا اپنے بیٹے کو سلا دیا، یہ کیوں کر رہے تھے ابو طالب، یہ مسئلہ کیا تھا؟ کہا بھائی مسئلہ یہ تھا کہ ابو طالب کو خبر لگ گئی تھی کہ کچھ لوگ ان کے بھتیجے کو قتل کرنا چاہتے ہیں محمد رسول اللہ کو، تو انہوں نے یہ بندوبست کیا تھا کہ محمد کو اٹھاؤ بیٹے کو نکالو، قتل ہو جائے تو بیٹا قتل ہو جائے۔ تو اب محمد سے جو محبت ہے ابو طالب کی وہ بھتیجے کی رشتہ داری سے ہے، اگر بھتیجے کی رشتہ داری سے ہوتی تو بیٹے کو بھتیجے پر قربان نہ کرتے، بہت دقیق مسئلہ ہے، بہت دقیق مسئلہ ہے نا بھائی، بہت آسان بات، اگر رشتہ داری کہہ سکتے تھے نا کہ سگے بھائی کا بیٹا تھا بھائی، تو اگر سگے بھائی کا بیٹا تھا تو یہ عقیل طالب جعفر علی یہ تو سگے بیٹے تھے نا، تو اب یہ رشتہ داری کی محبت تو بہرحال نہیں ہے، اب یہ جو بھی محبت ہو اس پہ میں ڈسکس نہیں کر رہا ہوں۔ تو محمد کو اٹھایا اپنے بیٹوں کو لٹا دیا، ہو گئی نا بات، بھائی کیسے خبر لگ گئی ابو طالب کو کہ لوگ قتل کرنے والے، کیا عالم الغیب تھے ابو طالب؟ سوال بہت سیدھا سوال ہے بھائی، اس میں تو لوگ منطق ہے نہ کوئی فلسفہ ہے، کیا عالم الغیب تھے؟ ابو طالب کو کیسے خبر ہو گئی کہ لوگ محمد کو قتل کرنا چاہتے ہیں؟ کار نہیں ہے، ابو طالب عالم الغیب نہیں تھے، بھائی جو مسلمان نہ مانے وہ عالم الغیب کیا مانے گا؟ جو مسلمان نہ مانے وہ ابو طالب کو عالم الغیب کیا مانے گا؟ کہا بھائی عالم الغیب نہیں تھے۔ اچھا تو پھر کیسے خبر ہو گئی؟ یہ روک رہا ہوں آپ کو، پھر کیسے خبر ہو گئی؟ کہا بھائی بات سنو، کہنے لگے بات سنو، کوئی علم غیب نہیں تھا، بات کل اتنی تھی کہ ابو طالب سفر شام میں اپنے بھتیجے کو لے کے گئے محمد رسول اللہ کو، اور شہر حمص کے قریب ایک دائر کے باہر ان کا پڑا ہوا، اور بحیرہ راہب عیسائی تھا نا، بہت بڑا راہب تھا، اس نے ابو طالب سے پوچھا یہ تمہارا کون ہے؟ ابو طالب نے کہا بیٹا ہے۔ اچھا بیٹا تو تھا، خدا کی قسم بیٹا تھا۔ اب یہ بیچ میں عجیب و غریب بات درمیان میں آ گئی، بھائی اب تک تو یہ نا کہ بھتیجا تھا، لیکن قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ خدا کی قسم بیٹا تھا۔ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں ایک پورشن ہے کہ لا تقل لہما افن ولا تنہرہما، ساری آیتیں نہیں پڑھوں گا، محمد اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، یہ آیت کب اتری؟ جب محمد 40 برس سے اوپر کے ہو گئے، اور ماں باپ کا کب انتقال ہوا؟ محمد کے بچپنے میں، تو یا تو مانو کہ آیت غلط ہے، یہ فاطمہ بنت زیادہ ابو طالب ماں باپ ہے۔
عیسائی راہب نے پوچھا یہ تمہارا کون ہے؟ کہا کہ بیٹا ہے، کہا کہ نہیں یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟
اچھا ڈیٹیل میں یہ واقعہ ہے کتابوں کے اندر، لیکن میں تو محترف کی زبان سے عرض کر رہا ہوں نا. میں نے تو سوال کیا تھا کہ کیا ابو طالب آزم الغیب تھے، انہیں کیسے خبر ہوگی؟ کہا کہ انہیں کوئی خبر نہیں ہوئی، اصل میں بحیرہ راہب نے انہیں بتلایا تھا ابو طالب کو. کون ہے بحیرہ راہب؟ عیسائی. کہنے لگا یہ تمہارا بھتیجا ہے، اور میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کا تذکرہ توریت میں ہے، انجیل میں ہے. دیکھو میں جملہ کہنے والا ہوں، میں تمہارے یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، بھتیجا ہے، اور اس کا تذکرہ توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، اور یہ ہے آخری نبی، یہ ہے کائنات کا سب سے بڑا نبی، اور یہودی اسے قتل کر دیں گے، یہودی اسے قتل کر دیں گے، اس کی حفاظت کرو، یہیں سے واپس ہو جاؤ. ابو طالب اپنے بھتیجے کو لے کر واپس آ گئے. اب بحیرہ راہب کا جملہ عرض کروں، بحیرہ راہب نے کہا تمہارا یہ بھتیجا جس کا نام محمد ہے، میں اس کے چہرے میں نور نبوت دیکھ رہا ہوں، خدا کی قسم عیسائی ہے، مسلمانوں سے بہتر ہے. یہ جملہ میں نے کیا کہا؟ عیسائی ہے، مسلمانوں سے بہتر ہے. عیسائی کہہ رہا ہے میں محمد کے چہرے میں نور نبوت دیکھ رہا ہوں. تو بھائی عیسائی کو محمد میں نور نظر آ گیا، مسلمانوں کو نور نظر نہیں آتا. جو مسلم ہے وہ مقام اطاعت پہ ہے، جو مجرم ہے وہ ظالم ہے. بات تلخیص پا رہی ہے، جو مجرم ہے وہ ظالم ہے. اب اسے ظالم کہو یا مجرم کہو، اسے مجرم کہو یا ظالم کہو، ایک ہے، مجرم ظالم ایک ہی چیز ہے. بعدن للقوم الظالمین، عجیب جملہ کہا پروردگار نے، بعدن للقوم الظالمین. ظالموں کو اپنے پاس تو پھٹکنے ہی نہیں دیتے، ہم اللہ کہہ رہا ہے ہم اپنے پاس ظالموں کو پھٹکنے ہی نہیں دیتے. بعدن للقوم الظالمین، یہ جتنے بھی ظالم ہیں وہ ہم سے دور رہے ہیں. اچھا ظالم ذہن میں ہے نا، مجرم اور ظالم ایک ہے. اور مجرم کیا کہتا ہے، ظالم کیا کہتا ہے؟ وہ ظالم کی پوری داستان، پوری کہانی میرے سننے والوں کے ذہن میں محفوظ ہوگی کہ بھائی کون ظالم ہے، کیا کہتا ہے، مطالبہ کیا ہے، خواہش کیا ہے. رسول نہیں چاہتا، کتاب چاہتا ہے، سمجھتا ہے کہ اللہ دیتا ہے، بھائی اسے کہتے ہیں ظالم. ایک مرتبہ آواز دی اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین. امامت ظالموں میں نہیں جائے گی. تقریر تلخیص پا رہی ہے. ابراہیم کا امتحان لیا اللہ نے بہت سے کلمات میں، ابراہیم نے 100% مارکس لیے. اتم مہنہ کا ترجمہ میں نے کیا، میں نے اتم مہنہ کا ترجمہ کیا، اس طلا ابراہیم رب ہو کلمات فتح مہنہ. بہت سی باتوں میں اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا، ابراہیم نے 100% پرچے کو کامیاب کیا. اعلیٰ، جب کامیاب کیا تو اب انعام، ان جائیدوں کا للہ سے امامہ، ابراہیم ہم نے تمہیں پوری انسانیت کا امام بنا دیا. قال ومن ذریتی، کہا پروردگار میری اولاد میں بھی جائے گی، نبوت کے لیے تو نہیں کہا کہ میری اولاد میں جائے گی یا نہیں جائے گی، رسالت کے لیے کہہ دیتے کہ میری اولاد میں بھی دے دے، تو نے رسالت مانگی نہ نبوت مانگی. ادھر اللہ نے کہا ہم تمہیں امام بناتے ہیں، ادھر ابراہیم نے کہا پروردگار اولاد کو بھی دے دے. جان رہے تھے کہ نبوت ختم ہو جائے گی، جان رہے تھے کہ رسالت ختم ہو جائے گی، تو ختم ہونے والا عہدہ اولاد کے لیے لے کے کیا کروں، ایسی چیز مانوں جو قیامت کے دامن سے جا کے متصل ہو جائے. کہتے ابراہیم کا امام باقی ہے، ورنہ قرآن کا وعدہ غلط ہو جائے گا. بہت توجہ رہے، انہیں اس مرحلے پہ بات رک رہی ہے. اچھا بڑے خوش ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام نبی ہے بہت پہلے سے، جوانی سے، پھر رسول بنے، پھر اولو العزم بنے، ایسا اولو العزم بھی بن گئے نا، خانہ کعبہ بنا دیا، پھر اللہ نے انہیں خلیل بنایا، قرآن میں تذکرہ ہے کہ اللہ نے انہیں خلیل، تو خلیل اللہ بھی ہے، نبی اللہ، رسول اللہ، صاحب عزم، خلیل اللہ ہے نا. اور اب یہ آخری عہدہ کیا دے رہا ہے، امام للناس، انی جاعلک للناس اماما، امام للناس کا عہدہ دے دیا. بڑی عجیب کمال کی بات ہے، اور بات کو یہی ختم کرنا چاہ رہا ہوں، سننا یہ جملہ سن کے جانا، اور یہ جملہ اس قابل ہے کہ ذہنوں کے اندر محفوظ رہے. لوگ بڑے مشکوک ہیں کہ بھائی بادشاہ تو ملی نہیں، کیا خاک امام، بوریے پہ بیٹھے ہوئے کیا امام بھائی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یاروں کے نزدیک امامت کا تصور بادشاہت سے متصل ہے نا بھائی. بات جو بات ہے وہ ہے بھائی، اعتراض یہی ہے کہ بھائی یہ امام ہے، دوسری روٹی کھا رہے ہیں، گھٹنے سے توڑ کے کھا رہے ہیں، یہ کون سی امامت. اچھا جتنے تھے، کوئی زندان میں رہا، کوئی زہر سے شہید ہو گیا، کوئی تلوار سے شہید ہو گیا، یہ کیا امامت ہے بھائی. کوئی بادشاہت ہوتی، کوئی لاؤ لشکر ہوتا، کوئی جاؤ ہشم ہوتا، کوئی تخت ہوتا، کوئی کرسی ہوتی، کچھ تو ہوتا. بھائی بہت توجہ ہاتھ مزول ہے. جب کوئی امام بنے, کوئی اسمبلی ہو, کوئی سینٹ ہو, کوئی بجٹ پاس ہو, جب کوئی امام بنے کچھ بھی نہیں. یعنی یہ بارہ امام, بارہ کے بارہ, اب بارہواں تو ابھی آیا نہیں, گیارہ. ایسے فقیر منیش لوگ, یہ بھی کوئی امامت ہے؟ تو کیا امامت کے معنی بادشاہ آتے ہیں؟ تقریر تمام ہو رہی ہے, میری تقریر تمام ہو گئی, اور اب میں اپنے سننے والوں کو زیادہ زحمت نہیں دوں گا, لیکن یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں, اسے لیتے جانا. کتنے خوش ہیں ابراہیم کی امامت مل گئی. بھائی اتنے ہی خوش ہیں کہ اولاد کے لیے مانگ رہے ہیں. میں ہوتا نا, میں ہوتا تو میں کہتا پروردگار یہ امامت اپنے پاس رکھ, اس لیے کہ تخت نمرود کے پاس ہے, تاج نمرود کے پاس ہے, خزانہ نمرود کے پاس ہے, لشکر نمرود کے پاس ہے, محل نمرود کے پاس ہے. یہ خالی امامت لے کے میں کیا کروں گا؟ میری بات مکمل ہو گئی. اقتدار تو نمرود کے پاس ہے پروردگار, یہ خالی کھوکھلی امامت لے کے میں کیا کروں گا؟ ابراہیم سمجھ رہے تھے کہ اقتدار اور ہے, امامت اور ہے. تقریر تمام ہوئی, ابراہیم امام بنے. کون ابراہیم؟ جو مسلم ہے. مسلم پوری زندگی مرضی الہی میں صرف کرے. مسلم نام نہیں ہے ابراہیم کا, مسلم کوالٹی ہے ابراہیم کی. ربنا واجعلنا مسلمین لک. تشریح کر چکا کیسا مسلمان بننا چاہتے ہیں, اللہ کا کیسا مسلمان بننا چاہتے ہیں. مجھے بنا دے, میرے بیٹے اسماعیل کو بنا دے. ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتن مسلمتن لک. اور پروردگار فقط میں اور میرا بیٹا اسماعیل نہیں, میری نسل میں قیامت تک ویسے مسلمان چلتے رہے. مسلمان بھائی, اب اس سے بڑی وجود مہدی کی کوئی دلیل ہوگی؟ قیامت تک ابراہیم جیسے مسلمان چلتے رہے. تو اب اگر مسلمان کو قرآن کی شاید پہ اعتبار ہے تو بتائے کہ مہدی کے نام آئے تھا مسلمان کون ہے؟ بارہ کے بارہ مسلمان. میں کبھی عرض کروں گا, اب دامن وقت بھی گنجائش نہیں رہی, لیکن ایک جملہ سنتے تھا. اب یہ درمیانے کلام میں آ گیا ہے, سارے کے سارے مسلم ہیں, سارے کے سارے مسلم ہیں. علی مسلم, حسن مسلم, حسین مسلم, محمد عربی سب سے بڑے مسلم ہے نا. یہی تو کہا تھا نا, قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذلک امرت و انا اول المسلمین. قرآن ہے, ترجمے کو بدل رہا ہوں. انا, رسول کہہ رہے ہیں, قرآن کے اندر جملہ ہے, انا اول المسلمین, مسلمین کا اول میں ہوں. تو کچھ مسلمین ہیں جن کے اول محمد ہیں. تمام ہو گئی تقریر, تمام ہو گئی. کچھ مسلمین ہیں جن کے اول, انا اول المسلمین, اول محمد ہیں. اب یہ مسلمین کہاں ہیں؟ بھی ایسے مسلمین کہاں ڈھونڈے جن کا اول محمد ہے؟ تو اگر کہیں اور ڈھونڈو گے تو خدا کی قسم نہیں ملیں گے. خود محمد سے پوچھ لو گے, یا رسول اللہ وہ مسلمین کون ہیں جن کے اول آپ ہیں؟ کہا اب تک نہیں سنا, اولنا محمد واوسطنا محمد واخرنا محمد کلنا محمد. تقریر تمام ہو گئی. حسین مسلم تھے, حسین مسلم تھے, اسی لیے سفارت کے لیے مسلم کو بھیجا. بات پہنچ گئی نا. عقیل کا بیٹا مسلم, حسین کا سفیر بن کے آیا ہے. بس اب دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں پورے مقاصد اپنے سننے والوں کی خدمت میں پیش کروں, لیکن دو چار جملے تو سنتے جاؤ نا. مسلم ابن عقیل کس کے بیٹے؟ عقیل کے. سننا, بہت توجہ سننا. یہ مسلم کون ہے؟ عقیل کا بیٹا. یہ عقیل کون ہے؟ علی کے بھائی. صحیح ہے نا. اچھا, عقیل کی کوئی اور خصوصیت ذہن میں ہے؟ ہوگی, میرے سننے والوں کے ذہن میں ہوگی, اسے بیدار کرنا ہے. ایک دن عقیل کو بلایا علی نے اور کہا, عقیل تم عرب کے بہترین شجرا گاہ, سارے شجرے تمہیں زبان یاد ہیں, میرے لیے ایک بہادر قبیلے سے ایک بہادر خاتون کا انتخاب کرو جس سے میں عقد کروں اور اس کے بطن مطہر سے ایک بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں حسین کے کام آئے. یاد ہے نا کہ عقیل کی سفارش پر علی نے ام البنین سے شادی کی تھی اور ابو الفضل العباس دنیا میں آئے تھے. تو مشورہ کس سے لیا؟ علی نے عقیل سے. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, عقیل یقیناً اپنے زمانے کے سب سے بڑے شجرادار تھے, مجھے تسلیم. لیکن کیا علی سے بھی بڑے تھے؟ سوال ہے اپنے سننے والوں سے، بھائی علی سے بڑے شجاع دار تو نہیں تھے نا، علی تو امام وقت ہے، انا مدینۃ العلم والی ان باب ہوا، باب مدینۃ العلم ہے علی، تو یہ عقیل سے کیوں پوچھا؟ اپنے علم سے خاتون کا انتخاب کرتے شادی کر لیتے، یہ عقیل سے کیوں کہا کہ میں ایسا بیٹا چاہتا ہوں جو کربلا میں حسین کے کام آئے؟ تو عجب نہیں ہے کہ جو تمنا علی کے دل میں تھی، علی وہی تمنا عقیل کے دل میں بیدار کرنا چاہتے ہیں. اب مسلم سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور یہی سبب ہے کہ کچھ دنوں پہلے عقیل کے گھر میں مسلم پیدا ہوئے اور کچھ دنوں کے بعد علی کے گھر میں عباس پیدا ہوئے. کتنی عجیب شخصیتیں ہیں یہ دونوں، کتنی عجیب شخصیتیں ہیں یہ دونوں. عباس کو بھی پانی نہ ملا، پیاسے شہید ہوئے، مسلم بھی پانی نہ پی سکے، پیاسے شہید ہوئے. میں سننا جملے جملے سننے کے قابل ہے. اب اگر عرض کروں گا تفصیلات تو بہت تاخیر ہوگی. بھائی حد تو یہ ہے کہ اسٹیٹس ایک ہے، جاؤ مفاتیح الجنان اٹھا کے دیکھ لینا اگر میری بات پہ یقین نہ ہو. زیارت ہے ابو الفضل عباس کی، السلام علیک ایوہ العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین ولفاطمہ ولحسن ولحسین، سلام ہو تجھ پر اے عبد صالح، اور اے وہ جو خدا کا مطیع، رسول کا مطیع، علی کا مطیع، فاطمہ زہرا کی اطاعت کرنے والا، حسن حسین کی اطاعت کرنے والا. اور بے عین ہی یہی الفاظ مسلم کی زیارت میں یہی ہے، ایک لفظ کی کمی بیشی نہیں ہے. السلام علیکم ایوہ العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین ولفاطمہ ولحسن ولحسین. اب مسلم سمجھ میں آیا؟ بھائی توجہات مت بھول رہے ہیں، لے کے مسائل سے دو چار جملے یش کروں گا اور اجازت لے لوں گا. بھائی عجیب بات یہ کہ وہ بھی پانی نہ پی سکا، یہ بھی پانی نہ پی سکا، وہ بھی شہید، یہ بھی شہید، اس کے بیٹے بھی مارے گئے، اس کا بیٹا بھی مارا گیا، ہے نا؟ نہیں، دیکھو کتنی مشابہتیں ہیں مسلم میں اور عباس میں. کوئی مجلس ایسی نہیں ہے جس میں ایک نشانی عباس کی نہ ہو اور ایک نشانی مسلم کی نہ ہو. بھائی توجہات مقبول ہے نا، مجلس میں دو نشانیاں ہیں، ایک عباس کی اور ایک مسلم کی. جب مسلم کو شہید کیا جا رہا تھا تو انگلی اٹھا کے کہا تھا السلام علیکم یا عباس. توجہات مقبول ہے؟ تو کوئی مجلس، کوئی امام بارگاہ ایسی نہیں ہے جہاں مسلم کی زیارت نہ ہو، عباس کا عالم نہ ہو. ایسا ہے مسلم. بس دو جملے عرض کروں گا، پہلے کو بات سات دقیقے سے اوپر چلی گئی اور مجھے دو جملے مسائل کے بارے میں عرض کرنے ہیں. خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط ہے علی کے بیٹے حسین کی طرف سے کوفے والوں کے نام. میں اپنے بھائی مسلم کو اپنا سفیر بنا کے بھیج رہا ہوں. اور دو لفظ لکھے، ثقتی و من اہل بیتی. یہ مسلم، اسے آسان نہ سمجھنا، ثقتی بھروسے والا ہے، میرے بھروسے والا ہے. وہ من اہل بیتی، اور میرے اہل بیت میں شامل ہے. خط دیا اور مسلم سے زبانی ایک جملہ کہا، کہا جاؤ مسلم، جاؤ کوفے کے حالات کو دیکھنا، کوفے کے ماحول کو دیکھنا، اگر مصلحت سمجھو جنگ کر لینا، اگر مصلحت سمجھو صلح کر لینا. یہ مذاق نہیں ہے کہ حسین ابن علی اپنی مرضی کی نمائندگی مسلم کو دے دیں. پہنچ گئی بات میں سننے والوں تک؟ مسلم آئے، بھائی اب بہت زیادہ زحمت نہیں دوں گا لیکن جملے سن لو. مسلم آئے، کوفے کی مسجد میں ظہر کی نماز پڑھائی. راوی کہتا ہے کہ 1000 پر مشتمل ایک صف تھی، اور ایسی 17 صفیں تھی مسلم کے پیچھے، یعنی 17000 افراد میں اس غریب الوطن کے پیچھے نماز پڑھی. اور جب مسلم نے عصر کی نماز پڑھائی تو وہی مورخ کہتا ہے کہ اب پیچھے 17 افراد بھی نہیں تھے. مسافر ہے، غریب الوطن ہے، دل ٹوٹ گیا. ان سے کہنے لگے وہ جو نماز پڑھنے آئے تھے کہ جاؤ اب مسلم کو تمہاری بھی ضرورت نہیں ہے. چلے گئے، چلے مسلم اکیلے ہوئے. کوفے کی نا آشنا گلیاں، مسلم واقف نہیں تھے کوفے کی گلیوں سے، مسلم کا کوئی جاننے والا کوفے میں نہیں تھا. نا آشنا گلیاں، اس کوچے سے اس کوچے میں، اس کوچے سے اس کوچے میں مسلم چلتے رہے. ایک مرتبہ، غریب الوطن ہے نا، ایک مرتبہ اسے پیاس لگی، داہنے بائیں دیکھا کہ کوئی دروازہ کھلا ہو تو میں پانی مانگوں. جب کوئی دروازہ کھلا ہوا نہ ملا تو ایک دروازے پہ دخل بات کیا. ایک بوڑھی عورت آئی, اسے دروازہ کھلا, کہا پردیسی کیا چاہتا ہے؟ کہا میں پیاسا مسافر ہوں, پیاسا ہوں, مجھے پانی پلا دو. توا, اس بیوی کا نام ہے توا. بھائی سننا, اس کوفے میں نہ معلوم کتنی ہزار عورتیں ہوں گی اور ان کے نام نہ حافظے میں ہے نہ تاریخ میں ہے, لیکن یہ بیوی چونکہ اس نے مسلم پر احسان کیا, آل محمد کے جوان پہ احسان کیا, اس لیے آج تک اس کا نام ممبر سے لیا جاتا ہے. اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ. مجلس تمام ہو گئی. توا نے کہا مسافر انتظار کر, میں تیرے لیے پانی لا رہی ہوں. مسلم چوکھٹ پہ بیٹھ گئے, گھر کے دروازے کی چوکھٹ پہ بیٹھ گئے. توا اندر گئی, کوزہ آب بھرا لے کے آئی, مسلم نے پیا, مسلم نے پانی پی لیا. اب بی بی اس انتظار میں کھڑی ہے کہ مسافر جائے تو میں دروازہ بند کروں. مسلم چپ بیٹھے. ایک مرتبہ پکار کے کہا توا نے کہ مسافر جاتا کیوں نہیں ہے, جاتا کیوں نہیں ہے؟ سر اٹھایا, کہا بی بی جس کا کوئی گھر ہی نہ ہو وہ کہاں جائے؟ بی بی جس کا کوئی گھر ہی نہ ہو وہ کہاں جائے؟ کہا اے شخص مسافر ہے. کہا تو مسافر. کہا اگر کوئی جاننے والا ہو, کوئی پرانا پہچاننے والا ہو اس کے گھر پناہ لے لے, کوفے کی فضا اچھی نہیں ہے, زیادہ دیر گلیوں میں گھومنا اچھا نہیں ہے. کہا بی بی بس اتنا اور بتلا دے کہ یہ کوفے کی فضا خراب کیوں ہے؟ کہا تجھے نہیں معلوم؟ توا کہہ رہی تجھے نہیں معلوم, میرے مولا حسین ابن علی نے اپنا ایک سفیر بھیجا ہے. اجرکم من اللہ, میرے مولا حسین ابن علی نے اپنا ایک سفیر بھیجا ہے اور سارا شہر اس کے خون کا پیاسا ہے. کہا بیوی بیوی اس سفیر کے نام سے واقف ہے؟ کہا کیسے نہیں واقف ہوں, اس شہزادے کا نام ہے مسلم ابن عقیل. بس یہ سننا تھا کہ انگلی کا اشارہ کیا کہ بیوی میں مسلم میں ہی ہوں. اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ. دو گریا کیا, مجلس تمام ہو گئی. بس دو جملے سنتے جاؤ, وہ مسلم میں ہی ہوں. بیوی نے ہاتھ جوڑ لیے, کہا مولا مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ میرے مولا حسین کے سفیر ہیں. گھر میں آئیے, تہخانے میں لے گئی, قیام کیا, رات بھر عبادت میں بسر کی, مخبری ہوئی کہ مسلم کس گھر میں چھپے ہوئے ہیں. صبح کو جب ابن زیاد کی فوجیں اس کوچے میں داخل ہوئی اور گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز مسلم کے کان میں گئی تو ریگن میں قبا رہی بس تسلیم علی امرے کہہ کے مسلم اٹھے, اپنا امامہ رکھا, اپنی آبا اڑی, مومنہ آ گئی. کہا مولا میں آپ کو جانے نہیں دوں گی. جملہ سنو کے مسلم کا, کہنے لگے مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ کسی مومنہ کے گھر میں درانہ فوجیں گھس جائیں. مسلم اگر کربلا میں ہوتے تو تمہیں پتا چلتا کہ زینب ام کلثوم کے سروں سے کیسے چادریں چھینی گئی. اجرکم من اللہ, دو جملے سنو. گریا کیا, تقریر تمام ہو گئی, گفتگو تمام ہو گئی. نکلے, میرے پاس وقت نہیں ہے, نکلے. مسلم نے جنگ کی, چھ گھنٹے جنگ کی ہے مسلم نے, چھ گھنٹے. ادھر پوری مکمل فوج ہے, ادھر اکیلا مسلم ہے. اور بار بار فوج کے کمانڈر ابن زیاد کو ریکویسٹ بھیج رہے تھے کہ اور کمک بھیج, اور کمک بھیج. اور وہ یہ جھنجھلا کے کہہ رہا تھا کہ ایک انسان کو تم بس میں نہیں کر سکتے. اور جھنجھلا کے فوج کے سردار کہتے تھے کہ کوفے کے کسی بکار سے جنگ نہیں ہو رہی ہے, علی کے خون سے جنگ ہو رہی ہے, ابو طالب کے خون سے جنگ ہو رہی ہے. تو جب مسلم گرفتار نہ ہو سکے گڈھا کھودا گیا. بس میری تقریر کے آخری جملے ہیں. گریا کر چکے, گڈھا کھودا گیا, فوجیں پیچھے ہٹتی رہی, مسلم آگے بڑھتے رہے. ایک مرتبہ گڈھے میں گری, گرفتار ہوئے. بس دو جملے سنو, مجھے اجازت دے دو. گرفتار ہوئے, اگلے دونوں ہونٹ کٹے ہوئے تھے, اوپر کے دو دانت ٹوٹے ہوئے تھے, انہیں رسی میں جکڑ کے باندھا گیا تھا, سر سے پاؤں تک زخمی تھے, مشکیں کسی ہوئی تھی. لیکن راوی کا کہنا یہ ہے کہ سینہ تنا ہوا تھا, گردن بلند تھی. اچھا, کوئی ذلت کا کوئی احساس نہیں تھا, نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے باتیں کر رہے تھے, کسی کو ڈانٹ رہے تھے, کسی کو ڈپٹ رہے تھے, کسی کو جھڑک رہے تھے. قیدی ہے, زخمی ہے, پیاسا ہے, لوگ کھینچ کے اسے لے جا رہے ہیں, لیکن مسلم کے جلال کا یہ عالم تھا, کسی کو ڈانٹ دیا, کسی کو ڈپٹ دیا. حاضر تو یہ ہے کہ جب ابن زیاد کے دربار میں پہنچے ہیں نا مسلم, اور کسی نے کہا امیر کو سلام کرو تو ڈانٹ کے کہنے لگے مالی امیر ان سیول حسین, حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے. یہ ہے مسلم, حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے. بس آخر
آخری جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو. ایک مرتبہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ مسلم کو قتل کر دو. کہنے لگے قتل کرنے سے پہلے میری وصیت سن لو. میری پہلی وصیت تو یہ ہے کہ مولا کو لکھ دینا کہ کوفے والے باوفا نہیں ہیں, ادھر آنے کا ارادہ ختم فرمائے اور کسی اور مقام کی طرف نکل جائے. میری دوسری وصیت یہ ہے, دوسری وصیت کہ میں مخلوط ہوں, میرے مرنے کے بعد میری زرہ بیچ دی جائے اور اسے قرضہ ادا کروا دیا جائے. سنا؟ بس میری تقریر تمام ہو رہی. دو وصیتیں کی. جلاد کھینچتا ہوا لے چلا, جب زینے پہ پاؤں رکھ رہے تھے نا, چھت پہ لے جا رہا تھا تو کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون رزم بقضائہ و تسلیما لامرہ. یہ کہتے ہوئے مسلم چھت پہ بلند ہوئے. پہنچ گئے نا مسلم چھت پر. ایک مرتبہ جلاد نے تلوار اٹھائی مسلم کو قتل کرنے کے لیے. کچھ دیکھا تلوار پھینکی, بھاگتا ہوا ابن زیاد کے پاس آیا. کہا مسلم کو قتل کر دیا؟ کہا نہیں, ابھی نہیں قتل کیا. کہا کیوں قتل نہیں کیا؟ کہا جیسے ہی میں نے تلوار اٹھائی اللہ کا رسول اپنی سفید داڑھی پکڑ کے کہنے لگا کہ میرے بیٹے نے خطا کیا کی ہے. حضرت عمر اللہ پھر میرے بیٹے نے خطا کیا کی ہے. کہا تیرا وہم ہے جا مسلم کو قتل کر دے. اب جلاد کے آنے اور جانے میں تاخیر ہوئی نا, یہ ہے میری تقریر کا آخری مرحلہ. جلاد نیچے اترا, بات کی, پھر اوپر آیا. مسلم کو فرصت مل گئی. اگلا دن عید کا دن تھا, بقرعید کا دن ہے نا. ٹہلتے ہوئے دار العمارہ کی چھت کے کونے پہ آئے, نیچے نگاہ کی, دیکھا کہ کوفے والے اچھے لباس پہنے ہوئے اپنے بچوں کو کندھوں پہ بٹھائے ہوئے عید کی خریداریوں میں مشغول ہیں. تو پکار کے کہنے لگے کوفے والوں, کچھ دنوں کے بعد میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے تمہارے شہر میں لائے جائیں گے, تو انہیں مت بتلانا کہ تمہارا بابا قتل کر دیا گیا, تمہارا بابا شہید کر دیا گیا. یہ کہا جلاد نے تلوار بلند کی. مسلم نے رخ کیا مکے کا, السلام علیکم یا ابا عبد اللہ, السلام علیکم یا رسول اللہ. بتا آخری جملہ سننا, آخری جملہ السلام علیکم یا ابا عبد اللہ.